دیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ رب العالمین اللہ کل
ماشاء اللہ. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں.
میرا مفتی دعوت اسلامی سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے ہاتھ پہ کڑا یا چین پہنتا ہے, اسے یہ بتایا بھی جائے کہ یہ ناجائز ہے, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرے فلاں پیر صاحب نے دیا ہے تو فلاں دربار سے یہ منسوب ہے, تو اس شخص کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہ شریع رہنمائی فرمائیے ہماری, جزاک اللہ خیرا.
جی نسبت کے طور پہ پہنتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مخلوق میں سب سے بڑی جو نسبت ہے وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے. تو اگر کوئی شخص سونے کا کڑا لے کر یوں پہن لیتا ہے کہ یہ مدینہ شریف کا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے اور نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے یہ درست ہو جائے گا کہ مدینہ میں ہی کسی شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں اتار کے اسے پھینک دیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, ان تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ کو نسبت کا فیض بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے, یہ اور کرم بالا کرم ہے. تو اگر آپ شریعت مطہرہ کے عین مطابق عمل کریں گے تو یہ اصل ہے کہ جو ان بزرگوں کی طرف آپ بات منسوب کر رہے ہیں کہ ان کے دربار سے یہ کڑا ملا ہوا ہے, یہ چھلا ملا ہوا ہے یا فلاں چیز ملی ہوئی ہے, تو ان بزرگان دین کی جو اولیاء اللہ تھے ان کی تعلیمات کبھی بھی شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کی پذیرائی نہیں کرتے, وہ کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کاروبار چمکانے کے لیے ان کے مزاروں کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور خلاف شرع ایسی چیزیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جس کا استعمال کرنا یہ جائز ہی نہیں ہوتا. تو ایسا مرد کے لیے کڑا پہننا, لوہے کا کڑا ہو یا سونے کا کڑا ہو یا چاندی کا کڑا ہو, یہ جائز نہیں. اسی طرح خلاف شرع جو انگوٹھی ہے اسے پہننے کی بھی اجازت نہیں. انگوٹھی ایک مخصوص چاندی کی انگوٹھی کہ جو 4.5 ماشا سے کم کی ہے, چاندی کی بنی ہوئی ہے, ایک نگینہ اس میں لگا ہوا ہے, بغیر نگینے کی بھی نہیں ہے اور ایک سے زیادہ نگینے بھی نہیں ہیں, یہ مخصوص نوعیت کی ایک مخصوص طرح کی انگوٹھی کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے. باقی اس کے علاوہ کسی زیور کی مرد کو اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے منسوب ہے یا فلاں جگہ سے آئی ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ان بزرگان دین کی تعلیمات ہرگز اس طرح کی نہیں ہیں.
ٹھیک ہے مزید
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جسم اور سمت سے پاک ہے, تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیجئے, اس عقیدے کی تشریح بیان فرما دیجئے.
جی ہاں بالکل, اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے جسم اور جسمانیات سے سمت سے, تو کیا اس کا کچھ خلاصہ بیان؟
اصل میں دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, جو بصارتیں ہیں یعنی ابصار یعنی آنکھیں اور اسی طرح ذہنی جو فکر ہے وہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اسے گھیرے میں نہیں لے سکتی. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو فتح لکھو، تم ہلاک ہو جاؤ گے. تفکر فی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں غور و فکر کرو، تو اس سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز کے اللہ پاک کے لیے ہم کسی طرح کی ایسی بات ثابت نہیں کر سکتے جو اس کی ذات کے خلاف ہے، اور اس نے اپنی ذات کے لیے اس چیز کو ثابت نہیں کیا، یعنی بیان نہیں کیا اس چیز کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو جسم، جسمانیت، جگہ اور ڈائریکشن سے پاک ماننا یہ ضروری ہے،
ٹھیک ہے؟
اس لیے کہ اگر اللہ پاک کے لیے آپ کوئی جگہ تسلیم کرتے ہیں تو جو جس جگہ کے اندر ہوتا ہے وہ جگہ یا تو اس کے برابر ہوتی ہے یا پھر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اس طرح کی نہیں کہ کوئی اس سے بڑھ کر ہو یا اس کے برابر ہو. اب وہ کیا ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے. تو ہم اس بات کو کہتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی جگہ سے پاک ہے، سمت ڈائریکشن سے پاک ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ اس ڈائریکشن کے اندر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے اپنی جگہ کو مخصوص کر دیا کہ اس جگہ پر ہے. تو قرآن و سنت کے اندر جہاں اس طرح کی نصوص آئی ہیں، جیسے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا جو علم و قدرت ہے، یعنی انسان اپنی شہرک کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا ہے، اللہ پاک اس کا علم بھی اس سے زیادہ رکھتا ہے اور اس پر قدرت بھی اس سے زیادہ رکھتا ہے، یعنی اس کا علم اور قدرت اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے. اب قرآن و سنت کے اندر جو مختلف نصوص آئی ہیں، جیسے فرمایا الرحمن علی العرش استوا، اللہ پاک نے، رحمان نے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا. استوا ویسے تو بیٹھنے کو بولتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس سے پاک ہے. تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اول تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے. ہم یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، بلکہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے. دوسرا، اس کا معنی بعد کے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک کو عرش کے اوپر قدرت حاصل ہے، عرش پر وہ قدرت رکھتا ہے. اس کیونکہ بہت ساری نصوص کے اندر، بہت ساری احادیث کے اندر یہ آیا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو قبلے اور آدمی کے درمیان اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جلوے، اللہ کی رحمتیں وہاں پر ہوتی ہیں. تو اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک ڈائریکشن سے بھی پاک ہے، کیونکہ وہ کسی ڈائریکشن کے اندر آپ مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ اس کو محدود کر دیں گے، ایک حد کے اندر لے آئیں گے، اور وہ اس جگہ سے یا تو برابر ہوگا یا کم ہوگا، اور اللہ پاک کی ذات ایسی ہو نہیں سکتی. اور آپ اگر اسے کسی ایک جگہ کے اندر مقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک دوسری جگہ پر نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کس کیا ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں، اس کا علم، اس کی قدرت یہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے. ہم یہی عقیدہ اور اعتقاد رکھیں گے، باقی اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ اس کی معرفت، اس کی پہچان ہم نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور یہ عقائد ناظرین کرام ہمارے تمام ہی، بلکہ بچوں کو بھی ہمیں اسی طرح، بعض اوقات ایسی جملے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر آ جاتے ہیں، یا اسکول کی کتابوں میں، یا کہیں بھی انہوں نے پڑھا سیکھا اور یا سن لیا، وہی بولنا شروع کر دیا. اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ ماد اللہ آپ کیا کہیں کہ فلموں ڈراموں سے پتہ نہیں کس کس طرح کے جملے وہ یاد کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے بھی اسی طرح بول دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ضرور انہیں بچنا ہے اور روکنا ہے. رب تعالیٰ سمت سے بھی پا کے اوپر نیچے، دائیں بائیں، اور کئی طرح کے جملے نا، اوپر والا یا اللہ رب العالمین کی حوالے سے ایسے بول دیتے ہیں کہ جو جگہ کا تعین ہو جاتا ہے یا سمت کا تعین ہوتا ہے، تو ان سے بالکل رکنا ہوگا. ظاہر ہے
لازمی طور پہ رکنا ہوگا. کوئی بھی ایسا جملہ ہم استعمال نہیں کر سکتے جس سے اللہ پاک کے لیے آپ ڈائریکشن بیان کریں، چاہے اوپر کی بیان کریں، چاہے سامنے کی، چاہے دائیں بائیں کی. قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو محکمات ہیں، وہ اصل کتاب ہیں، بالکل واضح اس کے اندر معنی بیان کیا گیا، اور دوسری وہ آیتیں ہیں وہ اخر متشابہات، جو متشابہات کہلاتی ہیں. تو جو متشابہات ہیں اس کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ غور و خوض اس کے اندر نہیں کریں گے. جو جن کے دل کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، ٹیڑھا دل ہوتا ہے، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معنی کو تلاش کرتے ہیں، ورنہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں رکے رہیں گے اور اس کا علم اللہ پاک کے سپرد کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کی اللہ پاک کی جو مراد ہے، اللہ پاک نے جو اس سے معنی مراد لیا ہے وہ حق اور سچ ہے.
ٹھیک ہے، مزید
اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، بعد یہ لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے دوران پیچھے سے قمیض کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی یا دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ یہی انداز امام کے پیچھے بھی ہوتا ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں.
جی، کبھی کبھی آدمی اپنے کپڑوں کو درست کرنے کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے تو کیا کہیں؟
دیکھیں، اس کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے کپڑے سیدھے کرنے کا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کثیر عمل پایا جاتا ہے، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں، بہت زیادہ عمل پایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنی قمیض کو اچھی طریقے سے
ہلاتے ہیں،
ہلا رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس کو دیکھ کر بندہ سمجھے گا کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے. دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا، جس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کے اندر، وہ کہے گا یہ تو ایسے
کپڑے ٹھیک کر رہا ہے،
ٹھیک کر رہا ہے، اپنے نماز کے اندر نہیں ہے. تو ایسا اس انداز میں جو کپڑے ٹھیک کرتا ہے تو اس سے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک ہاتھ سے کرے چاہے وہ دونوں ہاتھوں سے کرے. اور اگر وہ کھڑے ہوتے ہوئے معمولی سے جھٹکے کے ذریعے اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیتا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں یہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ نماز میں نہیں ہے، تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور کپڑے ایک ہاتھ سے صحیح کر بھی لینے چاہیے، کہ بعض اوقات وہ درست نہیں ہوتے کپڑے تو ان کو صحیح کر لینا چاہیے. تو اس انداز میں کریں گے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا.
دونوں ہاتھ استعمال ہوئے تو پھر مسئلہ ہے؟
دونوں ہاتھ کا اصل مسئلہ، دونوں ہاتھ کا استعمال ہونا جو ہے وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. بعضوں کا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے کی
قلیل طریقے سے ہو،
لیکن اصل یہی ہے کہ آپ نے استعمال کس انداز میں کیے. اگر آپ ان کو استعمال اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو نماز گئی. اور اگر آپ نے اس انداز میں استعمال نہیں کیا تو پھر اس صورت میں نماز نہیں جائے گی.
ٹھیک ہے، دار و مدار اسی پر ہی ہے. اور یہ چیزیں بعض لوگ اپنی عادت ہی بنا لیتے ہیں، کپڑے ان کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے یا پھنسے ہوئے نہیں بھی ہوں تو بھی ان کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے رکوع سے اٹھنا ہے تو کپڑوں کو جھٹک دیں گے، ان کی عادت یہی بنی. ایک تعداد ہے نا، نماز شروع کرنی، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں، نہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے پھر دوبارہ.
بڑے اسٹائل ہوتے ہیں،
یہ بھی عجیب اسٹائل ہے،
اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو یوں کریں گے پھر یوں لے کر آئیں گے.
اچھا، وہ پیچھے بھی کریں گے تھوڑے،
پیچھے بھی، یعنی کیوں، تھوڑا سا
پہلوانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ.
نہیں، وہ بس سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت ایک انداز بنے گا، تو ایسا نہیں ہے. سنت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے فوری طور پر ہاتھ باندھ لینے چاہیے،
ہاتھ باندھ
تاخیر نہیں کرنی.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کئی چیزوں میں ہی شامل ہو گیا نا، وضو کرتے ہیں تو اب یہ پورے ہاتھ دھو لیے، اب اس کے بعد یہ پانی جو ڈالتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے، یعنی ایک اس کو بھی
عادت بنی ہوئی ہے،
عادت بنی ہوئی نا، یعنی خام خواہ کی یہ عادت ہے. اور سنت کی تکمیل بھی نہیں ہے اس حوالے سے، جب سنت اب دھو لیا آپ نے اور تین مرتبہ جو اعضاء پر پانی بہانا ہوتا ہے تو وہ آپ نے کر لیا، اب اس میں یہ چیز نہیں. تو اضافی جہاں جہاں بھی ایسی چیزیں کہ آپ کی اگر وہ عادت میں کچھ ایسی شامل ہو گئی ہیں تو آپ ضرور اس میں اپنی اصلاح کریں، نماز کو درست طریقے سے پڑھیں. سردی کا موسم ہے تو کھانسی بھی کئیوں کو عادت ہی ہے. کیا کہتے ہیں حسان صاحب، کسی ایک آدمی کو شروع ہو؟ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے، ظاہر ہے کسی کے ساتھ عارضے بھی ہوں گے اور ایک تعداد ہوتی ہے. بعض اوقات سردی کے موسم کے اندر خشک کھانسی، کسی کو اور اس طرح کا پرابلم، اگر تو کسی کے ساتھ واقعی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اگر کوئی سیرپ پیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، یا اپنے گلے کو ابتر کر لیتے ہیں کہ نماز کے دوران ایسا نہ ہو تو یہ کرنا چاہیے اور اس سے آپ بچیں. ہاں، پڑھنے پڑھانے میں مخل کوئی چیز سلسلہ ہو رہا ہے تو اب آپ کھانسی اب نماز میں ہی کر سکتے ہیں، لیکن حسان صاحب اب اس میں ایک عادت بنی ہوئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ کرنا ہی. اچھا، ایک نے کیا ہے تو پھر شاید پوری سب سمجھتی ہے کہ کرنا ہے ہمیں سردی میں.
جی، اصل میں دیکھیں، ویسے بھی حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو حتی الامکان بندے کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے.
ٹھیک،
واقعی اسے کھانسی آ رہی ہے تو بھی کوشش کرے اولاً کہ یہ آواز اس کی نہ نکلے، اور اگر نہیں برداشت کر سکتا، کھانسی ایسی ہی اسے آ رہی ہے اور مجبور ہے، تو پھر وہ کھانسے لیکن اپنی آواز کو کم رکھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھینک بھی ان کو آتی ہے تو وہ جان بوجھ کے، بعضوں کو تو مجبوری ہوتی ہے کہ ان کا تو معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھینک کی آواز بہت بلند کرتے ہیں، تو
اور پھر مسجد میں ہو،
مسجد میں کرتے ہیں، تو اب یہ بسا اوقات تو بعضوں کی تو چھینک ایسی ہوتی ہے بندہ ڈر جائے اتنی زور سے چھینک مارتے ہیں. تو حالانکہ آداب چھینک میں یہ ہیں کہ آواز ہمیشہ آہستہ رکھنی چاہیے, پست کرنی چاہیے, نیچے کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے بندے کو کہ آواز کم سے کم نکلے. لیکن بعض لوگ تو اس کا اہتمام جیسے کرتے ہوں
زیادہ زور لگا رہے ہیں, پتہ چلے کچھ اور ہی آپ کے اعضائی آگے پیچھے ہو گئے تو پھر کیا,
بہت زیادہ جو ہے نا اس کی آواز ان کی نکلتی ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. تو اسی طرح یعنی جیسے ویسے ڈکار تو ویسے ہی اچھا نہیں ہے, لیکن قدرتی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم یہ کہ اس کو آہستہ کرے,
پست کرے.
لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے تیز آواز نکالتے ہیں. تو یہ سارے جو آداب ہیں, جو طریقہ کار ہیں, یہ سیکھنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس حوالے سے بہت ساری باتیں وہ ملتی ہیں کہ جس کو ایٹیکیٹس کہا جاتا ہے, اور وہ معاشرے کے بہترین آداب میں سے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ لوگوں کی نظروں کے اندر بھی معزز ہی رہیں گے کہ واقعی یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. امیر اہل سنت کا میں نے کئی مرتبہ خود دیکھا ہے کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کو چھینک آئی ہے,
اللہ
ان اتنی پست کرتے ہیں آواز کو کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہم سے نہ ہو سکے.
یعنی وہ پہلے اہتمام کرتے ہیں, چھینک کا پتہ چل جاتا کہ چھینک آنے والی ہے یا کچھ, اس کی
وہ عادت بن چکی ہے, بالکل آہستہ آواز ان کی ہوتی ہے. ہم سے نہیں ہو سکے اتنی آہستہ آواز, لیکن انہوں پریکٹس کر کر کے جب بھی چھینک آئی تو اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب عادت بن چکی ہے ان کی,
عادت بن چکی. کچھ مزید سوالات شامل کرتے ہیں. کیا عورت ساڑی پہن سکتی؟
ساڑی ہمیں دو باتیں پیش نظر رکھنا ہوں گی. نمبر ایک کہ اس کو پہنتے ہوئے ایسی اس کے اندر حیت نہیں ہونی چاہیے, اس انداز میں وہ بندھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کی جسم کی کوئی حیت کو ظاہر کرے, یعنی بے پردگی جس سے ہوتی ہو اس انداز میں ایک تو نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایسے مقام پر پہنی جائے کہ جہاں پر مسلمان عورتیں بھی اس کو پہنتی ہوں, صرف انہیں وہی عورتیں نہ پہنتی ہوں کہ جو فاسقہ اور فاجرہ ہیں, اس کو پہن کے ایسا لگے کہ یہ کوئی سارے عورت نہیں ہیں. تو ایسے مقام پہ پہننے سے اس کو گریز کرنا ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر سب کے درمیان یہ عام ہے پہننا اس کا, یہ کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہے, اور اس کے ذریعے سے بے پردگی نہیں ہوتی, تو اسے پہنا جا سکتا ہے.
جی مزید.
ماشاءاللہ دار الافتاء اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ پوری نماز کے اندر کہاں کہاں بسم اللہ شریف پڑھا جاتا ہے, وہ جواب عنایت فرما دے.
پوری نماز میں کہاں کہاں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے؟
دیکھیں, پڑھیں گے تو صرف اور صرف قیام میں ہی پڑھیں گے, باقی کسی اور مقام پر تو بسم اللہ نہیں پڑھنی. قیام میں جب پہلی رکعت جو سورۃ الفاتحہ ہے اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. یعنی جن جن رکعتوں کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, یہ سنت مبارکہ ہے. اب سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورۃ ابتدا سے ملاتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد والعصر پڑھا, تو یہ چونکہ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں پر اچھا ہے, مستحسن ہے, بہتر ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں, یہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ درمیان میں سے کوئی سورت ملا رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, یہاں سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد شروع کیا, تو اب بھی پڑھنا جائز ہے. سنت و مستحسن کا قول نہیں, لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا یہ جائز ہوگا. تو یہ مقامات ہیں کہ جس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں, اور یہ مقامات ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں نہیں پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا, فی زمانہ جو ساڑی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی, تو ساڑی جو پہنی جاتی ہے جس طرح عام طور پہ لوگ سوالات بھی کرتے ہیں, جسم کا بھی کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے, سر بھی اس طرح ہیں, تو اب یہ کیفیت ہے تو اس کو پھر جائز
ایسی بات ہے. میں نے عرض کی نا کہ جو اصل میں لباس کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ لباس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو ستر چھپا ہونا چاہیے. ستر اگر چھپا نہیں ہے تو لباس کیسا ہی ہو, اس لباس کی اجازت نہیں ہوگی, بے ستری ہو رہی ہے. یعنی مرد کے لیے جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے وہ مرد چھپائے گا, عورت کے لیے جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپائے گی. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا پیٹ چھپنا, سر چھپنا, یہ چیزیں اس پر ضروری ہیں, تو اسی انداز میں وہ پہن سکتی ہے, اس کے بغیر تو نہیں پہن سکتی. دوسرا یہ ضروری ہوتا ہے لباس کے اندر بالخصوص کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جو مسلمانوں کا لباس ہو. مسلمانوں کے درمیان وہ رائج لباس ہو, اس کو پہن کر ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے جس نے غیر مسلموں کا لباس پہنا ہوا ہے, یوں نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ لباس ایسا ہو, چاہے یہ ابھی جو سوال ہوا اس کے مطابق یا کوئی اور لباس ہو, ان میں ان شرائط کی پابندی کی جائے گی تو ایسا لباس پہننے کی اجازت ہوگی, ورنہ ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی. اچھا جی, ایک اور سوال ہے. کہتے ہیں کہ بزرگوں کے نام پر یا مزارات پر, کسی دربار پر جو نظر نیاز کے لیے جانور جو ذبح کیا جاتا ہے, اور ذبح کرتے وقت تو اللہ پاک کا نام ہی لیتے ہیں, تو اس معاملے میں آپ شرعی رہنمائی فرمائیں. ہو سکتا ہے ان کو کسی نے ایسے وسوسے میں ڈالا ہو کہ جو بعض اوقات کچھ لکھ بھی دیتے ہیں, پوسٹ بھی بنا دیتے ہیں, وما اہل بھی لغیر اللہ, وما اہل لغیر اللہ بھی, جو آیات مبارکہ میں بھی فرمایا گیا. تو اب یہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حرام ہے جانور, تو بزرگوں والے جو جانور ہیں ان کو بھی یہی اس آیت کو اس پر پڑھ کر اور معاذ اللہ حرام کہہ دے, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, بزرگوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے, اہل ایمان جو نسبت کرتے ہیں, ہر ایک جانتا ہے کہ یہ یا تو ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے یا صرف اور صرف برکت کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اگر صرف اور صرف نسبت کر دینا کسی چیز کی طرف, اس کو منسوب کر دینا, یہی جانور کو حرام کر دینے والا ہو, تو پھر بقرہ عید کے اندر جتنے جانور کٹتے ہیں سب حرام ہو جائیں گے. آپ کا بکرا, میرا بکرا, اس کی گائیں, اس کا اونٹ,
ایک ایک کا نام ہوتا تقریبا,
ایک ایک کا نام,
چچا پھوپھا سب کا.
جب آپ فقط نسبت کی بات کر رہے ہیں تو نسبت تو پھر ہماری طرف بھی کی جا رہی ہے. تو صرف نسبت کرنے کی بنیاد پر کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. وہ زمانہ جاہلیت کے اندر معاملات دوسرے تھے کہ بتوں کی طرف ان کی نسبت ہوتی تھی اور ان کے اعتقادات بتوں کے حوالے سے کچھ اور تھے,
اور انہی کے ناموں پر ذبح,
انہی کے ناموں پر پھر جا کے اسے ذبح کرتے تھے. ان چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا. ورنہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث یہ سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ آپ باقاعدہ اپنا جانور بھیجتے اپنے غلاموں کے ساتھ اور کہتے کہ اعلان کر دو کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا جانور ہے. وہ نسبت تو کی جا رہی ہوتی تھی,
قربانی کے
فقط نسبت کرنا ممنوع نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح کیا کرتے تھے, تو وہ نسبت تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوئی. تو اصل قرآن کا یہ جو ممنوع, جس سے منع فرمایا قرآن پاک نے, وما اہل لغیر اللہ بھی, اور کہیں فرمایا وما اہل بھی لغیر اللہ, اس سے آپ تفسیریں پڑھتے چلے جائیں, ابتدائی دور سے لے کر اب تک کی عربی تفاسیر کو آپ دیکھیں, ہر مقام پر اس کا معنی کیا گیا ہے کہ عند الذبح, جس وقت ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا. نعوذ باللہ, اگر کوئی سب سے بڑی مخلوق میں معظم ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر بھی کوئی ذبح کرتا ہے تو بھی وہ حرام ہو جائے گا.
اور اللہ کیسا کوئی کرتا
ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہی نہیں اور کرے گا بھی نہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کے وقت آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ دیا, تو یہ وما اہل بھی لغیر اللہ کے تحت آتا ہی نہیں ہے. اہل کا مطلب ہے آواز کو بلند کرنا, اور یہ عند الذبح, ذبح کے وقت جو ہے وہ آواز کو بلند کیا جاتا تھا, اور وہ بسم اللہ, بسم العزہ, اس طرح کے الفاظ کہہ کے جانور کو ذبح کرتے تھے. تو اس سے منع کیا گیا کہ تم نے جو ذبح کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر کرنا ہے. اور یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل. باقی اس کے علاوہ کتب فقہ کے اندر صراحتیں موجود ہیں اس حوالے سے, اور تفاسیر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ذبح کے وقت جو غیر اللہ کا نام ہے اس سے لینے سے منع کیا گیا ہے, اور وہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے.
فقط زندہ جانور ہے تو اس کی نسبت پہ نہیں حرام ہوگا کوئی کسی طرح کے ملے. ظاہر ہے عقیقے کا جانور کا آپ کیا کیا نسبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہے اور آپ بکرا لے کر آتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں لائیں, تو یہ فلاں کے لیے, فلاں کے عقیقے کے لیے, تو یہ اتنے لوگوں کو جو آپ نے بتایا, بولا, سب کچھ کیا, ذبح تو ابھی وہ ظاہر بعد میں ہی ہونا ہے, لیکن یہ جو آپ نے نسبت کی, تو پھر اس اصول کو اگر مانے تو پھر یہ بھی حرام ہونا چاہیے, عقیقے کا بھی حرام ہو جائے گا. یوں اگر بچے کی طرف نسبت تو کر دی نا ایک طرح کی.
ٹھیک ہے, امام صاحب آپ کے لیے بکرا لائے,
ہاں
تو گیا وہ بکرا کام سے, یعنی پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا بھائی. کسی کا بکرا دیکھ کے بولے کہ یار یہ تو آپ کا بکرا ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو اس کو اس کے بکری کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیں،
اور کر کے اس کو بولے اب حرام بھی ہو جائے،
حرام ہو گیا،
اب حرام ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں یہ واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم حلال چیزوں کو، کتنی قرآن پاک کی آسان سب آیتیں ہیں،
کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ،
جی
اس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ، اللہ ہی کا تو نام لیا جا رہا ہے،
اور جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام قرار دینے میں، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، تم اسے حرام نہ کہو جو اللہ نے تمہارے لیے پاک رکھا ہے، اور جو پاکیزہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہہ سکتے، حلال وہ بھی واضح، حرام وہ بھی واضح، بلکہ حلال جانوروں میں ہم اگر پڑھیں سورہ مائدہ کے اندر شروع کے اندر ہی، تو حرام جانوروں کی پوری ایک لسٹ بیان کر دی گئی، فہرست پوری بیان کر دی گئی، یہ مردار ہے، فلاں ہے، جس کو بغیر کسی دھار والے، کوئی آلے کے بغیر کسی کو مار دیا ہو، کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر اسے مار دیا ہو، گر گیا ہو، اور اسی میں وہ بتوں کے نام والا بھی ہے کہ جس نے ان کے ناموں پر جو ذبح کیے ہیں. تو اس لیے ان آیات مبارکہ کا جو مطلب ہے، آپ کسی سنی صحیح العقیدہ کی آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر سیرات الجنان سے آپ ان آیات مبارکہ کو آپ نکال کر ان کی تفسیر پڑھیں انشاءاللہ، جو مختصراً اور واضح طور پر اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے وہ آپ کو بالکل اس کی انشاءاللہ وہاں پہ وضاحت مل جائے گی. مزید سوال.
میرا نام وقار حسین عطاری. جناب مفتی صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس کی کوئی خاص ملکیت بھی پیچھے نہیں ہے، لیکن اس پر قرضہ ہے، تو اس کے اتارنے کی کیا صورتحال ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
جی
خاص ملکیت نہیں تو کوئی عمومی ملکیت اس کی موجود ہے، تو جو کچھ اس کے پاس رقم موجود ہے تجہیز و تکفین کے بعد، یعنی اس کی کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد، وہ رقم جو بچ گئی ہے اس سے پہلے اس کا قرضہ اتارا جائے، جتنا قرضہ اتر سکتا ہے اسی رقم سے قرضہ اتارا جائے گا. باقی پھر اس کے بعد کیا معاملات ہیں، کس کا قرضہ اس نے لیا ہوا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو فائنلی جواب دیا جا سکے گا. لیکن اب اگر اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا قرضہ اتارا جا سکے، تو پھر اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دیں، جبکہ معلوم ہو کہ واقعی اس کے اوپر قرضہ ہے، ورنہ کسی دوسرے پر اس کا قرضہ ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوتا.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟
داڑھی چھوٹی ہے، یہ وضاحت تو انہوں نے نہیں کی کہ
ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں جو امام ہیں اس کے لیے شریعت مطہرہ نے شرائط رکھی ہیں، ہر ایک شخص امام نہیں بن سکتا، عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کے لیے، نہ عورت کو امام بننے کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کی امامت بھی نہ کرے. تو جو امامت ہے یہ ایک منصب ہے، اور امام کے لیے شریعت مطہرہ نے شرائط رکھی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ امام فاسق معلن نہ ہو، یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ امام معظم ہوتا ہے، امام کی تعظیم کی جاتی ہے، اور جو فاسق معلن ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمائے کہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے.
اللہ
اہتز عرش الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش یہ ہلتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ اس کی تعظیم نہ کرنے کا حکم ہے، اس کی توہین کرنے کا حکم ہے، اور یہاں پر آپ اس کو آگے بڑھا کر امامت کے مسلے پہ کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک دینی منصب اس کے سپرد کرنا ہے. تو جو بھی فاسق معلن کھلے عام گناہ کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ ایک مرتبہ ہی کھلے عام کیا اور صغیرہ گناہ مسلسل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو امام بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، اب وہ چاہے کسی بھی طرح کا گناہ ہو.
ٹھیک ہے. اور داڑھی بھی جس کی ایک مٹھی سے کم کاٹ کر کام کی.
جی بالکل،
ایک مٹھی سے کم. اب کسی کی اگر آئی تھوڑی ہے یا داڑھی آئی نہیں ہے لیکن امامت کی شرائط پوری ہیں، جیسے کئی بچے ہیں یا بالغ ہوتے ہیں وہ تراوی پڑھاتے ہیں اور کسی میں، تو اس حوالے سے کیا کریں؟
بالکل، اگر تو دیکھیں جو فسق ہے وہ ہوگا ہی اسی صورت میں جب کہ داڑھی کو اس نے منڈا دیا
یا
ایک مٹھی سے اس نے کم کروا دیا. اب اس کی ایک مٹھی داڑھی آئی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کو گناہگار کیسے کہیں گے، اس کو فاسق کیسے کہیں گے، یہ چیز اس کے اختیار پہ تھوڑی ہے. تو اگر امامت کی دیگر شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
جی مزید سوال.
اس میں نا انہوں نے کپڑے سیدھے کرنے کا ایک مسئلہ بتایا کہ کھڑے ہو کر کپڑے سیدھے بندہ کرتا ہے دونوں ہاتھ سے تو اگر اسے کرتا ہے کہ پتا چلے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اگر بندہ آتہ یا ہاتھ کی حالت میں ہے بیٹھا ہوا ہے نیچے تو دونوں ہاتھ سے بندہ کرتا ہے قمیض کو سیدھا کرتا ہے بندہ, تو کیا یہ نماز میں کمی پیشی ہوتی ہے یا کوئی نماز ہو جائے گی یا؟
چلیں جی, آپ نے کھڑے ہونے کا تو بتایا, بیٹھنے کا ہی بتائیں.
بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ یوں باقاعدہ کپڑے کو جب بیٹھیں گے تیار
رانوں پر پورا آگے کرنے
پورا آگے کریں گے, تو اس میں بھی یہی حکم ہے. اگر تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی, اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی وجہ نہیں تھی سیدھا کرنے کی, بس ایسے ہی سیدھا کیا, ایک ہاتھ سے ہی کیا بغیر عمل کثیر کے کیا, تو بھی یہ فضول ابس کام ہے. کوئی وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کپڑا, جیسے کپڑا الٹ جاتا ہے بعض اوقات, تو اب وہ ران نظر آ رہی ہے تو اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو میں اس کو سیدھا کر لوں, توجہ بٹ رہی ہوتی ہے اس سے, تو اس وجہ سے وہ کپڑے کو سیدھا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح کرنا یہ فضول کام ہے.
یہ بالکل اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, مزید.
محمد سلمان اتاری کہروڑ پکا ضلع لودرا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں دو سجدے ہوتے ہیں اگر بھول کر ایک سجدہ کر دے تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے, اور اگر دو سجدوں کی جگہ تین سجدے کر دے تو اس کے بارے میں حضور کیا حکم ہے, اگر دوسری رکعت میں یہ کیفیت ہو اور اگر چوتھی رکعت میں چار رکعت والی نماز میں غلطی سے دو کی جگہ تین سجدے کر دیے یا دو کی جگہ ایک سجدہ کر دیا تو اس کی کیا صورت بنے گی نماز کو درست کرنے کی؟
جی, جب تین سجدے کر لیے غلطی سے بھول سے تو سمپل یہ ہے کہ آخر میں اس نے سجدہ صاف کرنا ہے, اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر ایک سجدہ کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے جب یاد آیا تو بھلے وہ آخر نماز کے اندر دو کی جگہ تین سجدے کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ صاف وہ کرے گا تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی اس نے ایک سجدہ جو چھوٹا ہے اس کو ادا بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ صحو بھی اس نے کرنا ہے, تو یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی.
یعنی پہلی رکعت کا بھی چھوٹا ہوا تو وہ پھر
آخر میں کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
فوراً کرنا پھر اس میں اگلی رکعت میں یا آخر میں کرے, یعنی
دونوں چیزوں کا اختیار ہے اسے, چاہے تو اسی وقت کر لے اور چاہے تو پھر آخر کے.
سجدہ صحو ہر صورت کرنا ہے.
جی, ہر صورت.
کہتے ہیں کہ میت کو سلے ہوئے کپڑے پہنا سکتے ہیں؟
خلاف سنت ہے. سنت مبارکہ جو جس انداز کا کفن ہمارے دیا جاتا ہے اسی انداز میں کفن دیا جائے گا, ورنہ بلال اگر اس کا جسم اس سے چھپ گیا تو کفن کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا, لیکن یہ سنت کے بلال برخلاف ہے. سنت اس طرح کفن دینا نہیں ہے.
عورتوں کو بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ یعنی عورتوں کو جو شلوار وہ سلی ہوئی پہنا دیتے میت کو, عورت میت جو
خلاف سنت ہے
وہاں بھی خلاف سنت ہے. یعنی عورتوں کے لیے تو ویسے ہی شریعت مطہرہ نے جو پردے کا اہتمام, یعنی پانچ کپڑے رکھے ہیں
جی,
اور مردوں کے لیے کفن کے جو کپڑے ہیں وہ تین کپڑے, لیکن خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے ان کے لیے پانچ کپڑے ہیں, اور اس میں باقاعدہ ستر وغیرہ پورا وہ جو ضروری ہیں وہ سب معاملات اس میں پورے ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے سلے ہوئے کپڑے. بہت سے لوگ پھر کفن پر کئی چیزیں زائد ہوتی ہیں, یعنی مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ ابھی سردی کا موسم ہے تو کوئی اوپر بھی موٹی بڑی چادر ڈال کر یعنی تدفین کرنا ہے تو بڑے بڑے اس کے اوپر بھی ڈال دو.
یہ تو بالکل غلط طریقے کار ہے. جو اب وہ قبر کے اندر چلا گیا اس کو سردی گرمی سے کوئی معاملہ
اس کو
نہیں, اس کے اب اعمال اس کے ساتھ
ہیں. اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے نام
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.